بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازش. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4.5 سال سے شام کا بحران بدستور جاری ہے، اور یہ بحران کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون سی طاقتیں ہیں جو اس بحران کو ہوا دے رہی ہیں اور اس بحران کو جاری رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ شام کی وزارت خارجہ نے ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ اور اسی طرح سلامتی کونسل کے نام دو الگ الگ مراسلے ارسال کر کے ایک بار پھر کہا ہے کہ شام کے بحران کے ذمہ دار وہ ممالک ہیں جو دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کی حمایت کر کے شام کے بحران کو طول دیا جا رہا ہے. اس درمیان ابھی نیویارک میں ہونے والی بین پارلیمانی کانفرنس میں شام کے پارلیمنٹ کے اسپیکر الہام نے ایک بار پھر ان ملکوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو شام میں دہشت گرد گروہوں کی ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق آج دوہرے معیار کو کھلے طور پر اپنایا جا رہا ہے اور اس کی زندہ مثال شام ہے. درسنا شام میں یہ کے بعد دیگر شامی فوج جیسے جیسے کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے، دہشت گرد گروہوں کے لیے اسرائیل اور علاقے کی بعض عرب حکومتوں کی طرف سے ہتھیاروں، اسلحہ جاتی اور مالی امداد کی فراہمی بھی زوروں پر ہے. چنانچہ اقوام متحدہ سے متعلق تحقیقاتی ٹیم جو شام میں سرگرم عمل ہے، اس کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے ان ملکوں سے جو دہشت گردوں کے لیے اسلحہ جاتی اور مالی حمایت فراہم کر رہے ہیں، کہ وہ دہشت گردوں کے لیے اس قسم کی اپنی اعانت یا اپنی مدد بند کر دیں تاکہ شام کا بحران جلد سے جلد حل کیا جا سکے. اور پچھلے 2 دن سے عالمی ذرائع ابلاغ نے وہ دل دہلانے والی تصویریں بھی پیش کی ہیں جس میں ایک 3 سالہ شامی بچہ جو شام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے ملک کی جانب یعنی یونان کی جانب پناہ لینے کے لیے نکلا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا، اور اس 3 سال اور اس کے 5 سالہ بھائی کے بچے کی لاش دیکھ کر ایک بار پھر انسانی ضمیر اور انسانی وجدان اور پہلو میں دل رکھنے والے انسانوں کا دل کانپ اور لرز اٹھا. ظاہر ہے کہ اس قسم کے بھیانک جرائم یا اس قسم کے مظالم یا اس قسم کی افسوس صورت حال کی ذمہ دار کون قوتیں ہیں یہ سب کو معلوم ہے. ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو دہشت گردوں کو اور نام نہاد جو مسلح گروہ ہیں جنہیں اعتدال پسند امریکہ قرار دے رہا ہے، ان کو جو ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر رہے ہیں. چنانچہ اس 2 سالہ بچے کے والد نے ایک بار پھر عرب ملکوں کی غیرت کو للکارا اور کہا کہ اے عربو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم نے آج ہمیں پناہ دی ہوتی، آج اگر تم نے ہماری مدد کی ہوتی تو ہمارا یہ کم سن بچہ ہم سے نہ بچھڑتا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے بھی یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یورپ میں تارکین وطن کے بحران نے ایک بار پھر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیاروں کو پوری طرح سے اجاگر کر دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے شہر ولادیوسٹوک میں مشرقی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو نے مغرب کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں یورپ کے لیے سنگین مسائل پیدا ہونے اور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں بارہا خبردار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ شام کے عوام صدر بشار اسد کی حکومت سے نہیں بلکہ دہشت گرد گروہوں کے اقدامات سے بچنے کے لیے فرار ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں. روس کے صدر کا یہ بیان اس بات کی جانب کھلا اشارہ ہے کہ مغرب دہشت گردی اور خاص طور سے بحران شام کے بارے میں شروع ہی سے دوہرے معیاروں پر عمل پیرا ہے. صدر بشار اسد کی قانونی حیثیت کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیار کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ پیش آیا تو امریکہ اور مغربی ملکوں نے شام کے قانونی حکومت کی حیثیت سے صدر بشار اسد کے ساتھ مذاکرات کیے اور اس سلسلے میں دمشق حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا، لیکن جب دہشت گرد گروہوں کے خلاف مقابلے کی بات آئی تو شام کی حکومت کے ساتھ تعاون سے گریز کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے گزشتہ جمعے کے دن ایک بیان جاری کیا ہے جس میں آیا ہے کہ بشار اسد کا استعفیٰ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مغرب کی یہ پالیسی کسی طور منطقی نہیں ہے کہ بشار اسد کی حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کے لیے قانونی حیثیت حاصل ہے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں۔ امریکہ نے داعش کے خلاف نام نہاد عالمی اتحاد کے نام پر شامی حکومت کی ہم آہنگی اور اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر اس ملک پر فضائی حملے شروع کر رکھے ہیں جس میں زیادہ تر عام شہری مارے جا رہے ہیں، جبکہ داعش دہشت گرد گروہ کی سرگرمیوں کے سدے باب کے حوالے سے بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملوں کی افادیت پر سوال یا نشان لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اور علاقائی اتحادی ایک جانب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دوسری جانب شام میں سرگرم تکفیری دہشت گرد گروہوں کی بدستور مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر کے دہشت گردی کے خلاف عالمی جدوجہد کو سبوتاش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ شام میں مارچ سن 2011 سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ اور اس کے مغربی اور علاقائی اتحادیوں کے پروردہ دہشت گرد گروہ اس ملک میں بدامنی پھیلا کر صدر بشار اسد کی قانونی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شام میں جاری دہشت گردی کے نتیجے میں اب تک 240,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
جناظرین چلتے ہیں اب سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر ارشی خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر ارشی خان صاحب، ابھی شام کی حکومت نے اور اسی طرح سے شام کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنے الگ الگ بیانات اور مراسلوں میں واضح طور پر کہا ہے کہ مغرب اور علاقے کی بعض حکومتوں نے دہشت گردی کے تعلق سے دوہرے معیار اپنا رکھے ہیں، اگر یہ دوہرے معیار ختم کر دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت جلد جیتی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 40 ملکوں پر مشتمل امریکہ کی سرپرستی میں ایک اتحاد بنا تھا جس کا نام تھا داعش مخالف اتحاد۔ ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے، کیا کیا اس اتحاد نے اور داعش کو کتنا نقصان پہنچا ہے یا اب تک فائدہ پہنچا ہے بجائے نقصان پہنچانے کے؟
دیکھیے، شام کا جو بحران ہے یہ ایک پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا معمہ ہے، ایک غم کی کہانی ہے اور اس نے ورلڈ میں خاص کر کے عالمی سیاست کو کافی ایکسپوز کیا ہے اور اس میں امریکہ کافی ایکسپوز ہوا ہے اور خاص کر کے ویسٹرن یوروپین طاقتیں کافی ایکسپوز ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو کریٹ کیا گیا، اس کو مینوفیکچر کیا گیا بیسیکلی اس کرائسس کو۔ شام کی اگر شروعات آپ دیکھیں کہ وہ پولیٹیکل ریفارم سے شروع ہوئی تھی اور پھر وہاں پہ جتنے بھی جو ویلڈ اپوزیشن گروپس تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، ان کی کلنگ ہوئی اور کلنگ سرکار نے نہیں کی بلکہ سرکار پہ الزام لگایا گیا، تو وہاں پہ جو مڈل اسپیس تھا وہ بالکل ختم کیا گیا۔ پھر فری سیرین آرمی کو وہاں پہ کریٹ کیا گیا، پھر فری سیرین آرمی وہاں سے منتقل ہوئے، اس کے بعد فری سیرین آرمی بھی اب سین میں نہیں ہے بلکہ النصرہ آیا، النصرہ کے بعد جو ہے وہاں پہ داعش کی پیدائش کی گئی۔ تو یہ پوری طرح سے آپ نے دیکھا کہ بالکل ٹو ٹریک وہاں پہ پالیسی چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، خاص کر کے یہ بیسیکلی ایک ریجیمنٹیشن پلان ہے جس کو بولتے ہیں ٹرائبلائزیشن یا ریجیمنٹیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، مطلب سلطنت عثمانیہ کے بعد، پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ ٹکڑے میں بٹا اور آج کے ڈیٹ میں 22 جو ہے کنٹریز ہے وہاں پہ اور ایران ملا کے 23 کنٹری ہیں وہاں پہ۔ اب وہاں پہ پلاننگ بیسیکلی یہ ہے کہ ہر ایک کنٹری میں کئی کئی اسٹیٹس پیدا کیے، جیسے سیریا ہے وہاں پہ 4-5 اسٹیٹ پیدا کیے جائیں اور دوسرے کنٹریز میں پیدا کیا جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ میں قریب 100 سے زیادہ اسٹیٹ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے جب اتنے تھوڑے سے دیش ملک اپنے میں اتحاد نہیں بنا پا رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ 100 میں اتحاد نہیں ہوگا اور کافی جنگیں ہوں گی، اس کی نشانات مل رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح سے دہشت گردی کو کریٹ کیا گیا، خاص کر کے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کسی انڈسٹری میں आप रॉ मटेरियल डाल करके उसको प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे, तो इसमें जो टू ट्रैक पे जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि जो बिल्कुल वैलिड वर्केबल एस्टेट था उसको बेसिकली डिमोलिश करने की कोशिश की गई, उसको फेल करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि 2001 के बाद से ही अमेरिका ने फेल्ड एस्टेट और रोग एस्टेट की बात की थी, उसमें आपके ईरान को भी शामिल किया था और इराक को भी शामिल किया था और लीबिया के साथ सीरिया को भी शामिल किया गया था, जिम्बाब्वे और नॉर्थ कोरिया भी उसमें शामिल थे। तो एक तरह से जब ये फेल नहीं हुए थे, इनको फेल किया जा रहा है जराए ब्लाक के जरिए और काफ़ी चीज़ों के जरिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पे टेररिज्म क्रिएट करके फेल स्टेट किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं हो, किसी भी तरह से कोई अमन नहीं हो, और जो टोटल जो प्रॉफिट है वो आपके दहशतगर्दों को हो रहा है। इसलिए कि दहशतगर्द जिस तरह से वहाँ पे, फॉर एग्जांपल रक्का सिटी है, आप जानते हैं कि वाईफाई सिटी है, तो ये जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, इनके पास इतनी ताकत है, इलेक्ट्रॉनिक इतने पावर हैं कि ये जैम कर सकते हैं पूरे इंटरनेट सिस्टम को, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे फेसबुक के ज़रिए वो काफ़ी लोगों को ला रहे हैं बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से और आपके ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से आए, तो ये बिल्कुल प्लान वे में उनको लाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद आपके जो भी ह्यूमन सफरिंग्स हो रही हैं उसकी, उसका इल्ज़ाम जो है सीरियन गवर्नमेंट पे आ रहा है। तो एक तरफ मतलब चारों तरफ से जो फ़ायदा है वो इनके पास जा रहा है, और जितने भी नुकसानात हो रहे हैं या जो बदनामी हो रही है वो सरकार को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि अब तक 4 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजी हुए, लेकिन यूरोप ने या अमेरिका ने, वेस्टर्न यूरोप जिसमें काफ़ी शामिल है और यूरोप अमेरिका भी शामिल है, तो इन्होंने इसको क्रिएट किया लेकिन वो रिफ्यूजी लेने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से ज़्यादा उन्होंने रिफ्यूजी नहीं लिया, बहुत सारे रिफ्यूजी को डुबा दिया गया या डूब गए, लेकिन ये जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्होंने करीब आपके 4 मिलियन लोगों को वहाँ पे रखा, तो ये रिफ्यूजी भी नहीं लेना चाहते। इसके साथ आप ये देखेंगे कि जो इन्होंने टेररिज्म की इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस की, ये जब टेररिस्ट वापस जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्रिटेन से करीब 900 दहशतगर्दों को भेजा गया, जो कि फॉर्मल रिपोर्ट है, पता नहीं और भी ज़्यादा हो, उसमें से 450 लोग वापस गए हैं, तो अब उनको भी वहाँ पे जो मुकीम, जो वहाँ पे मुसलमान हैं, उनको टारगेट करने के लिए इन लोगों को अब एक इशू बनाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी तरह से दोहरी नीति है, बल्कि बहुत ही डेंजरस पॉलिसी है, और शायद इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंट पूरे आलमी सियासत की तारीख में नहीं मिलती, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि वो खित्ता जो अपने आप को सियासी तौर पे बहुत ही मैच्योर कहने वाला, जमहूरियत का नाम लेने वाला और इंसानी हकूक की अलंबरदारी करने वाला, किस तरह से वही लोग शामिल हैं पूरे शाम के बहरान में।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा डॉक्टर साहब। चलते हैं इस वक्त कराची स्टोर, जहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के एक और सीनियर तजनिगार जनाब इरफान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब इरफान अली साहब। अभी अमरीकी वजारत खारजा की एक रिपोर्ट आई है, बयान आया है, उसमें कहा गया है कि अगर बशार असद हट जाए तो दाइश के ख़िलाफ़ जंग बहुत जल्द जीती जा सकती है, और ख़ुद शाम के बहरान के ताल्लुक से एक बार फिर फ्रांस के सदर ने यह दावा किया है कि बशार असद के हटे बगैर जो है वो शाम का बहरान हल नहीं सकता। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो अमेरिका की वजारत खारजा का जो बयान आया है कि दाइश के ख़िलाफ़ जंग जल्द जीती जा सकती है अगर बशार असद हट जाए, तो शाम में तो बशार असद हैं, तो ये दाइश जो है वो इराक़ में कैसे आ गया और इराक़ में इस तरह से इतना सरगर्म क्यों हो गया, इराक़ के बारे में फिर वो क्या बहाना लाएंगे?
जनाब वो तो शाम के बारे में भी बहाना नहीं ला सकते, बुनियादी जो चीज़ है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माज़रत ख्वाहूँ कि पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए था और जो है ना बोल सका, माज़रत ख्वाहूँ। आपने जो सवाल ही इतना दिलचस्प किया था कि मैं भूल गया कि जो है किस तरह शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में आ रही थी। तो بعد از حمد خدا جو ہے میں اپنی جو گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو ہے بحران عراق سے شام گیا تھا, اور میں نے پچھلے جو پروگرام ہوئے شام کے موضوع پر جب بھی بات کی ہے تو جو ہے میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو ہے ریفرنسز کے ساتھ یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے پچھلے سال جو ہے سی این این کو بتایا تھا کہ یہ سب جو ہے امریکہ نے خود کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ریپبلکن سینیٹر ہیں اور صدر اوباما کے جو ہے مخالف پارٹی سے اس وجہ سے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ یہ صدر اوباما کے دور میں شروع ہو رہی ہے, تو اب جو ہے تازہ ترین جو ریفرنس دیا جانا چاہیے وہ ہے مائیکل فلائن کا, جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ولفل ڈیسیجن تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کا کہ اس کا جو ہے آئی ایس آئی ایل جو ہے یا جو داعش جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ یہاں پر عروج ہو اس خطے کے اندر. یہ خود اوباما ایڈمنسٹریشن کا ایک وہ مطلب جو ہے ایڈمیشن مطلب جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کا جو ہے اہم ترین فرد تھا جو کہ 2012 میں اپوائنٹ ہوا تھا اس پوسٹ پر. اس سے پہلے بھی وہ ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس جو ڈی این آئی ہے امریکہ کا اس میں کام کر چکا ہے, لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ تھا اس کے پاس, تو اس پہ ریٹائر ہوا ہے وہ مائیکل فلین. اور جو ہے الجزیرہ خود جو قطر جو اس جنگ میں شریک ہے شام کے خلاف, اس کے جو دارالحکومت قطر سے چلتا ہے الجزیرہ, اس کے جو ہے مطلب جو اینکر پرسن نے ہیڈ ٹو ہیڈ جو سلسلہ اس کے انٹرویو کا اس نے انٹرویو لیا تھا اس سے, 29 جولائی کو وہ نشر ہوا ہے شاید, تو یہ تو مطلب جو ہے کھل کر آ گئی, یہ لیٹسٹ ریفرنس ہے. ورنہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ہلری کلنٹن نے پوری داستان اپنی کتاب کے چیپٹر 19 میں جو ہے ہارڈ چوائس جو اس کی کتاب ہے اس میں بیان کی ہے. تو مطلب میں شام پہ فوکس کرتے ہوئے عراق کو چونکہ میں ماضی میں بیان کر چکا ہوں شام کو فوکس کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ فروری 2010 میں ہلری کلنٹن صاحبہ نے جو ہے نامینیٹ کیا تھا رابرٹ فورڈ کو شام کے سفیر کے طور پر, ٹھیک ہے. تو فروری 2010 سے دسمبر 2010 تک جو ہے وہ سینیٹ سے اس کی اپروول نہیں ہو سکی تھی, سینیٹرز مخالفت کر رہے تھے کہ دمشق میں جو ہے امریکی سفیر کو نہیں بھیجنا چاہیے. جنوری 2011 میں جو ہے وہ ریسس ہوتی ہے ان کی جو کانگریس کی یا جو سینیٹ کی جو کہہ لیں, تو اس وقت جو ہے اوباما نے جو ہے پریزیڈینشیل پاورز کے تحت اس کو بھیجا تھا, ٹھیک ہے, جنوری 2010 میں. پھر اس سے پہلے مطلب جو ہے نومبر 2009 کی وہ رپورٹ پڑھیں کہ ڈیئر بورن جو مشیگن اسٹیٹ ہے جو امریکہ کی وہاں کا جو ہے علاقہ ہے ڈیئر بورن, وہاں کی ڈیڈ لائن سے رائٹر خبر رسائی ادارہ تھا اس نے خبر دی تھی کہ سی آئی اے عرب نژاد امریکیوں کو اور ایرانی نژاد امریکیوں کو بھرتی کر رہا ہے جو ہے اس جنگ میں جاسوس کے طور پر. یہ نومبر 2009 میں خبر آ چکی تھی, فل پیج اشتہارات چھپے عربی زبان میں بھی وہاں امریکہ میں, اور ٹی وی پر بھی اشتہارات آئے اور جو فل پیج اخبارات میں بھی اشتہارات آئے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ ان دو زبانوں کے جو ہے یعنی کہ پرشین اسپیکنگ اور عربک اسپیکنگ جو امریکنس ہیں ان کے اوپر ان کام کیا تھا. پھر لیون پنیٹا اس وقت سی آئی کے ڈائریکٹر تھے, وہ بھی گئے تھے اس علاقے میں اور انہوں نے عربوں کو مطلب جو ہے یہ حمایت کا اعلان کیا تھا کہ. لیکن اسی سے ملتی جلتی جو اور خبریں تھیں کہ جو لاس اینجلس ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں ایرانیوں کی تعداد ہے جو مطلب جو جلا وطن کہہ لیں یا جو تارکین وطن کہہ لیں جو رہتے ہیں وہاں پر, وہاں پر بھی ان کا کام ہوا تھا. تو لیون پنیٹا بھی جو ہے وہ بھی اس بھرتی کے سلسلے میں جو ہے سرگرم تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, جو 9/11 کے بعد سلسلہ تھا ان کو تنگ کرنے کا وہ نہیں کریں گے اب. تو وہ بھرتیوں کا سلسلہ تھا وہ, یعنی کہ باربرس شاپ تھی مطلب جو ہے وہ جو دیگر دکانیں تھیں وہاں پر جو لوگ آیا کرتے تھے ان پر ان کا فوکس تھا کہ وہاں جو ہے ان کو جو ہے لبایا جائے گا. یہ جو ہے چیز تھی جو مطلب جو ہے رائٹر نے دی. ہلری کلنٹن نے فروری جو 2010 سے جنوری 2011 تک اور اس کے بعد کی داستان خود لکھی ہے اپنے مطلب جو ہے قلم سے خود لکھی ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے اس سفیر کی تعیناتی کے بعد جو ہے وہ وہاں پر مظاہرے اس میں شدت آئی, بشار الاسد کے خلاف مظاہروں میں شدت آئی. یہ صاحب جو ہے رابرٹ فورڈ وہ گئے وہاں در ہما گئے اور وہاں پر جو ہے ان پر پھول نچھاور کیے گئے. تو مطلب جو ہے اور اس سے بھی پہلے اگر آپ جانا چاہیں تو وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رچرڈ پرل نے جو ہے یہ بات کہی تھی پہلی دفعہ کہ شام کی حکومت کو ڈسٹرائی کیا جائے گا, اور یہ 26 ستمبر 2001 کو جو ہے پی بی ایس کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. پھر ریجیم چینج کی بات جو ہے ریجیم چینج کی بات سی این این پر ریپبلکن سینیٹر جارج ایلن نے کی تھی, یہ مطلب جو ہے جب بش کی حکومت تھی. پھر اسی دور میں وولفوویٹس تھے جو پال ولفوٹس تھے, جو ڈپٹی سیکرٹری آف ڈیفنس تھے یعنی کہ نائب وزیر دفاع تھے, انہوں نے بھی جو ہے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے بغداد دمشق اور تہران سے ہو کر جو ہے یروشلم کا راستہ جاتا ہے. تو مطلب یہ 2001 ستمبر میں یہ تین باتیں کہی گئی تھیں. اس سے پہلے نیو امریکن سینچری کا پروجیکٹ تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ زائنسٹ پروفیسر نے کوئی پیپر لکھا تھا, اور اس سے 96 میں یہی ریچرڈ پرل کی ٹیم نے جو ہے وہ جو ہے ایک کلین بریک کے نام سے دستاویز لکھی تھی. یہ ماضی تھا اس کا. یہ جو ہلری کلنٹن نے ہمیں 2014 میں اپ ڈیٹ کیا ہے 2011-12 10-11-12 کی داستان کا, 2009 کی رپورٹ کو بھی جو ہے اگر ہم اس کو ساتھ رکھیں گے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم ایک ایک چیز سمجھ جائیں گے. پھر جو ہے آئی ایس آئی ایل کا جو ہے وہ اصل چیز تو القاعدہ تھی, اور القاعدہ افغانستان میں بنی تھی اور طالبان دور حکومت میں اس کو جو ہے یہاں پر جو ہے مطلب جو ہے پوری دنیا کے سامنے لایا گیا تھا, اور اس کی پوری پبلسٹی مغربی میڈیا نے کی ہے, کسی مطلب مسلمان ذرائع ابلاغ نے نہیں کی تھی. مطلب اس بات کو بھی آپ فوکس میں رکھیں. ابو مصعب زرقاوی یہیں سے عراق گیا تھا, اور اس کی داستان جو ہے وہ گیری اسکروئن نے اپنی جو کتاب فرسٹ ان میں لکھی تھی کہ جب یہاں تورا بورا میں جو ہم نے محاصرے میں لے رکھا تھا جو 2001 میں 2001 کا دسمبر تھا, 2002 میں جو مطلب جو ہے یہ وہاں بھاگے تھے تورا بورا میں محسور تھے, 2002 کے آغاز کی بات ہے, تبھی ان کو آرڈر آ گیا تھا کہ یہاں سے چلیں, اب جو ہے عراق میں جو ہے وہ جنگ لڑی جائے گی, اس کے لیے تربیت دی جائے گی. یہ اس کا جو ہے اس کا کہنا تھا گیری اسکروئن کا. تو یہ پوری ایک جو ہے وہ کھچڑی جو پکی ہوئی ہے وہ امریکیوں کی ہے, اور مطلب جو ہے میں نے اس کو جو ہے آپ کو بالکل واضح
گرافک ڈیٹیلز
کے اندر جو ہے یہ چیز بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور مزید اگلی دفعہ بتاتا ہوں جب میرا شارٹ آئے.
جی چلتے ہیں ایک بار پھر پاکستانی جہاں پر اس وقت رابطے میں موجود ہیں, پاکستان کے ایک اور سینئر تفسیر نگار جناب فاروق چوہان صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فاروق چوہان صاحب, جو شام سے متعلق اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے تو یہ کہا ہے کہ شام کا بحران اس صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں کے جو حامی ممالک ہیں وہ ان دہشت گرد گروہوں کے لیے اپنی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت بند کر دیں, لیکن امریکہ بہادر یہ کہتا ہے کہ بشار اسد ہٹ جائیں تو داعش کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو اقوام متحدہ کی مانی جائے یا امریکہ بہادر کی؟
دیکھیے, اصل جو یہ شام کا بحران ہے اس کو ذرا بڑا ڈیپلی دیکھنا ہوگا. اصل میں یہ شام کا بحران, اس کو مشرق وسطی سے الگ الگ نہیں رکھا جا سکتا. ساری جو صورتحال ہے, معاملہ یہ ہے جو بھی بات ہو رہی تھی ابھی مجھ سے پہلے بھی, کہ اصل میں یہ شام کا بحران بھی جو ہے جو حالات خراب کیے گئے ہیں مثلا 6-7 سال کے اندر جو حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ اور مغرب کے پیدا کرتا ہیں. امریکہ اور یورپی ممالک نے یہ حالات پیدا کیے ہیں, وہاں جو اس وقت جو صورتحال ہے خطرناک حالات بن چکے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے, میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ مسئلہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں امریکہ جو ہے وہ دو چیزیں چاہتا ہے. وہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے اندر بھی دیکھ لیں, آپس میں مسلمان ملکوں کو لڑانے کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, امریکہ ایک تو اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطی میں بھی کن کن ممالک وہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا تحفظ کرنا چاہتا ہے. مشرق وسطی کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور یہ بڑی واضح طور پہ چیز نظر آ رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو تحفظ دے رہا ہے. امریکہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑا کر, ابھی آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوا ہے, 9/11 کا جو خود ساختہ ڈرامہ امریکہ نے رچایا اس کے نتیجے میں ہم دیکھا کہ افغانستان میں اس نے آگ اور خون کا کھیل کھیلا, عراق کے اندر بھی اس نے اپنے ظلم کی انتہا کی جارحیت کی, ننگی جارحیت کی, اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ افغانستان میں بھی شہید ہوئے ہیں اور عراق میں بھی شہید ہوئے ہیں. اب امریکہ عراق سے تو نکل گیا ذلیل و خوار ہو کے, کیونکہ امریکہ وہاں پہ جو اپنے عزائم لے کے آیا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس کے الزامات بھی جھوٹے ثابت ہوئے. اس طرح افغانستان سے بھی وہ ریکویٹ کر چکا ہے, افغانستان سے تقریباً اس کی 12,000 فوج رہ گئی ہے, باقی سارا امریکہ وہاں سے نکل چکا ہے, اور امریکہ کو اتنی مار پڑی ہے اس خطے کے اندر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو چاہتا تھا, ویت نام کے بعد سے دو بڑے جھٹکے لگے ہیں, ایک افغانستان میں لگا ہے اور ایک جو ہے عراق میں لگا ہے. میں اسی تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ شام کا جو بحران ہے اس میں بھی امریکہ اور یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال بنی رہے اور اسرائیل جو ہے اسرائیل کی طرف کوئی دیکھ نہ سکے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کا پیدا کردہ یہاں پہ وہ ناسور ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے. مشرق وسطی کے حالات میں امن آ جائے گا, اسرائیل کو نکیل ڈالی جائے, इसराइल का वो जो नजायज़ वजूद है वहाँ से ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं कि अब आपके इलम में है कि इस वक्त लेटेस्ट जो ताज़ा तीन सूरत है कि अमरीकी वजीर खारजा ने जॉन कैरी ने कहा है कि जो है मशरक़ वस्ती के ममालिक शाम में अपनी ज़मीनी फौज उतारने पर रजामंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमरीका एक नई चाल चल रहा है, अमरीका उन ममालिक को और फिर जो पहले ही वहाँ पर हालात कशीदा हैं वहाँ पर और वहाँ चाहता है कि ये मुसलमान आपस में लड़ें, मरे, उसका असला बिके, वहाँ मुसलमान शहीद हों आपस में, और उसके नतीजे में ये शाम भी कमज़ोर हो और बाकी जो है ममालिक भी कमज़ोर हों, मशरक़ वस्ती के अंदर इसराइल मजबूत तर होता जाए और उसका ग्रेटर इसराइल बनाने का जो प्रोग्राम है अमरीका और यूरोपीय ममालिक का वो पूरा हो। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ जो बड़ी अहम बात है कि ईरान का एटमी वायदा हुआ है, ईरान ने मैं समझता हूँ ईरान ने भी का सबूत दिया है। अमरीका अब चाहता है और यूरोपीय ममालिक चाहते हैं उस मुआहदे को ख़राब करना चाहते हैं। अभी जॉन कैरी ने खुद कहा है कि अगर मुआहदा मुस्तरद हो गया तो फिर जो है इसके उसने खबरदार किया ईरान को, हालांकि ये ईरान उसने उस इस चीज़ का खुद भी एतराफ़ किया है कि ईरान ने सख्त तरीन पाबंदियों में भी अपना न्यूक्लियर पुरमन टेक्नोलॉजी का असूल किया है। देखिए बात यह है कि ईरान को भी उसी तरह हक हासिल है जिस तरह पाकिस्तान को हक हासिल था, जिस तरह यूरोपीय ममालिक को हक हासिल था, जिस तरह इंडिया को, भारत को न्यूक्लियर पावर हक हासिल था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, इसी तरह जिस तरह इसराइल ने कई एटम बम बना दिए और ये और इस तरह अमरीका और यूरोप और सब लोग ये सब लोग तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल कर सकते, अब ये क्या दावा कर सकते हैं पुरमन अंदाज में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए हमने रखा है। मेरा ये सवाल और दूसरी बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है कि इसमें बुनियादी तौर पर हमें समझना चाहिए कि इस का सबका ताल्लुक ये मौजूद है कि वो चाहते हैं कि आहिस्ता शाम को हालात ख़राब किए जाएँ, शाम में मजीद बिगाड़ किया जाए, दायर है कि वहाँ पहले खून खराबा मौजूद है, वहाँ मजीद बिगाड़ पैदा हो और वहाँ इराक की सूरत भी दायर पहले पहले खराब है उसको ज़्यादा ख़राब की जाए और इराक के साथ साथ यमन में और मसाइल पैदा कर दिए जाए। इन तमाम का मकसद अमेरिका का यही है कि अमेरिका इन रियासतों को अपना असला बेचना चाहता है, उनको
बहुत शुक्रिया आपका फारुख चौहान साहब, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, मौजूद मेहमानों से यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं फिर हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, चलते हैं फिर दिल्ली स्टूडियो। डॉक्टर अशी खान साहब, रूस के सदर पुतिन ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहा कि शाम के सिलसिले में अजीब दोहरा मेयार है अमेरिका और मगरिब का कि जब वहाँ कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की बात होती है तो शाम की हुकूमत को एक कानूनी हुकूमत गर्दानते हुए उससे पकड़ने की कोशिश की जाती है और सारा इल्ज़ाम शाम की हुकूमत पर, यानी गोया शाम की हुकूमत और बशार असद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग की बात होती है तो अमेरिका कहता है कि बशार असद की हुकूमत को कोई हक़ नहीं, इसलिए कि वो अपनी जो है कानूनी हैसियत खो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस पर?
देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि जो अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है और यूरोप का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें आप देखिए कि काफ़ी डाइवर्जन हुआ, मतलब जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक इसे हाईजैक किया गया है। आप जानते हैं कि स्टीफन वॉल्ट और जॉन मिशिमर ने एक पेपर लिखा था 2005 में कि किस तरह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में इजरायली लॉबी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित है। तो आप देखेंगे कि ख़ास करके जेफ कैनेडी के असासिनेशन के बाद 1963 में उनका असासिनेशन हुआ, उसके बाद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी तब्दीली आई और اسرائیل کی حیثیت بالکل ہی ویسی تھی جیسے کہ ایک عام اسٹیٹ کی، تھوڑا سا زیادہ ترجیح اس کو دیا جاتا تھا آپ کے 1963 کے پہلے، لیکن 63 کے بعد کافی یو ٹرن ہوا اور وہ چیز کافی بدلتی گئی ہے. اور آج سچویشن یہ ہے کہ جو امریکن فارن پالیسی ہے اسے ہم امریکن فارن پالیسی کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک بہت ہی اچھے رائٹر ہارورڈ یونیورسٹی کے گریمی میک کوئن، جنہوں نے 2014 میں کتاب لکھی دی اینتھریکس ڈیسیپشن، تو انہوں نے یہ کہا کہ امپورٹنٹ چیز خاص کر کے ٹیررزم کے تحت، انہوں نے کہا اس کی ٹیررزم کے نسبت سے کہا کہ ہم ایکٹر کو نہیں دیکھیں بلکہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے اور جو ڈائریکٹر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے امریکہ کا ایران سے نیوکلیئر ڈیل ہو رہا تھا، تو اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی جو کافی پریشان تھی اور جس نے برابر کہا کہ ہسٹورک مسٹیک ہے. وہی طاقت آج کے ڈیٹ میں امریکن فارن پالیسی کو گائیڈ کر رہی ہے یا پریشر میں لا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ یہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں، آپ کے وہاں پہ جیوش گروپس اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 1961 میں کینیڈی نے بلکہ ایک وہ قانون لانا چاہ رہے تھے کہ جب بھی امریکہ میں الیکشن میں ہو یا امریکہ میں الیکشن میں ہو میں الیکشن ہو وہ فنڈنگ جو ہے کوئی بھی گروپ نہیں کرے گا بلکہ گورنمنٹ وہ فنڈنگ کرے گی، لیکن بہرحال وہ ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ جو فنڈ پالیسی ہے امریکہ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو کافی چینجز نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ پیچھے ہے. آپ اگر دیکھیں گے گیری سی شروئن کی کتاب ہے یا محمود ممدانی کی کتاب ہے یا واحد براؤن کی کتاب ہے یا بروس ریڈل کی کتاب ہے، اسٹیو کول کی کتاب ہے اور آپ کے ڈین ریسلر کی کتاب ہے، اس کے ساتھ اینتھنی شیفر کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں میں نے ادھر کافی پڑھی، تو اس میں میں نے دیکھا کہ خود سی آئی اے میں بھی کافی چینجز آئے 1996 کے بعد. تو آج بھی سی آئی اے میں جو ایلیمنٹ جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ آپ کے نیشنلسٹ امریکن ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں لوگ جو اسرائیل حامی ہیں. تو سچویشن امریکہ میں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہے یہ موقع آ گیا ہے کہ کیسے امریکہ کی فارن پالیسی آزاد فارن پالیسی بنے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ورن. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ امریکن فارن پالیسی ہائی جیک ہوئی، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملٹی لیول پہ پرابلمس کریٹ کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ عرب ایران ڈیوائڈ یہ بھی ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، سیکٹیرین ڈیوائڈ اس کو بھی انہوں نے پیدا کر رکھا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائی فرام ود ان کیا جائے، مطلب کسی ایک ہی کنٹری کے اندر کیسے لوگوں کو سیکٹیرین کے لیول پہ یا آپ کے ایتھنیسٹی کے لیول پہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. تمام چیزیں آپ کے پاکستان سے لے کر کے افغانستان اور پورے خطے میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، انکلوڈنگ لیبیا، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور سیریا میں ان چیزوں کو بڑھاوا ملا، آپ کے وہاں پہ دہشت گردی لائی گئی، لیکن جو مین مقصد ہے ٹیررزم کا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ٹوٹل ڈسٹربنس ہو، ٹوٹل لالسنس وہاں پہ ہو، ٹوٹل انارکی وہاں پہ ہو اور انسیکیورٹی ٹوٹل ہو، اور تمام جب یہ اور لالسنس ہو کافی تمام چیزیں. اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو کبھی بھی آپ پولیٹیکل ریفارمز کی بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے داعش پہ یہ حملہ کر رہے ہیں لیکن داعش کا کچھ نہیں بگڑ رہا، حالانکہ داعش ایک بہت بڑی فورس نہیں ہے، آپ کے 30,000 لوگ ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے پاس لاجسٹک سپورٹ ہیں، جس طرح سے ان کے پاس اسلحے ہیں، وہ شاید شام کی حکومت کے پاس بھی نہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ رشیا کے پاس بھی نہیں ہو، جو ان کے پاس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، جس طرح سے ان کے پاس کھانا وہاں پہ رقہ میں موجود ہے، جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز سے وہ اسموتھلی وہاں سے آ رہے ہیں، فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے، بینکس کے ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں، کسی چیز پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو نیچرلی یہ بالکل کھلا کھیل ہے. اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو پورا جو مسلم ورلڈ ہے، چاہے وہ آپ کے کسی بھی سیکٹ سے ہو، پورا جو مسلم ورلڈ ہے اس کو کیسے نیست و نابود کیا جائے، اس کو کیسے بالکل ہی مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کمزور کیا جائے بلکہ ان کو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں، الجھتے رہیں اور مرتے رہیں. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ 1999 کے بعد شیعہ سنی बम ब्लास्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ, उसके बाद आप देखें कि बहुत सारे तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के तहत जिसको क्रिएट किया गया था बेसिकली, वो किस तरह से उसको पहले सपोर्ट किया सरकार ने, अब जो है वो सरकार से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन आप देख लीजिए अभी क्या चल रही है, इराक में इन्होंने किस तरह से जो है वहाँ पर सेक्टेरियन डिवाइड लाया, और सीरिया में ये क्या कर रहे हैं, लीबिया में ये क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल वेल प्लान्ड चीज़ें हैं, और इनका जो मेन मकसद है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इंक्लूडिंग नाइजीरिया और अफ्रीका में भी आप देखते हैं वहाँ पे अलकायदा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
अलकायदा इन मगरिब, अलकायदा इन यूरोप, इस तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो ये पूरा मकसद इनका ये है कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करना नहीं है, इसलिए कि इस्लामोफोबिया से आपने काफ़ी बदनाम कर दिया, 2001 से आपने काफ़ी बदनाम कर दिया, लेकिन बल्कि इनको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद और बर्बाद करना है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शी खान साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। वक्त हमारे पास चूँकि अब कम बचा है, एक एक सवाल अपने और दोनों मेहमानों से करना चाहूँगा। इरफान अली साहब, अभी डॉक्टर अर्शी खान साहब ने कुछ निकात की तरफ इशारा किया जिसमें मसलिक की बुनियादों पर अख्तलाफात डालने की बात थी मुसलमानों के दरमियान, तो ज़ाहिर है कि इस राह में साम्राज्य और इस्तेमारी क़ुव्वतों की जो रिश्ता दवानियाँ उनकी साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि खित्ते के बाद ममालिक में सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम अगर लिया जाए तो ज़ाहिर है कि किसी एतबार से ये बात मुबालगा आमेज़ नहीं होगी कि वो बहुत ही पेश पेश है। अब देखें कि ईरान का एटमी माहिदा हो तो उसमें जब मुखालफत की बात आती है तो सऊदी अरब और इसराइल उसके मुखालिफ होते हैं, शाम का जब मामला आता है तो शाम की जो कानूनी हुकूमत है उसकी मुखालफत की जब बात आती है तो सऊदी अरब और इसराइल एक साथ नज़र आते हैं, गज़ा पर फिलिस्तीनियों पर हमले की जब बात होती है तो देखा जाता है कि इसराइल हमला करता है और सऊदी अरब उसकी हमायत करता है, 33 रोज़ा जंग में हिजबुल्लाह पर जब या लबनान के अवाम पर जब इसराइल अटैक करता है तो वहाँ पर सऊदी अरब और इसराइल एक साथ हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसराइल ने सऊदी इस्लाम कबूल कर लिया है?
मेरा ख्याल कि आप ये कहें कि जो है क्या सऊदी अरब ने सहयूनी मतलब जो है इज़्म को कबूल कर लिया है तो ज़्यादा मुनासिब होगा, कि इसराइल क्या और जो इस्लाम कहाँ और इस्लाम
नहीं। मैंने इसलिए कहा कि सऊदी अरब अपने को इस्लाम का दावेदार अलमदार कहलाता है, इसलिए मैं कहना चाहता
हूं तरीके से नहीं कह सकते, तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन जो आपने पहले भी सवाल किया अभी भी सवाल किया है सऊदी अरब के रोल के हवाले से, लेकिन सबसे पहले जो है पिछली दफ़ा जो नामुकम्मल रह गया कि माइनस बशार अल असद इस मसले का हल होता तो अब तक हो चुका होता, मैं यही बात जो है जोर देकर कह रहा हूँ कि जो है आपको इस सूरत हाल को कंपेयर करना चाहिए सद्दाम के इराक से, तालिबान के अफगानिस्तान से, कज़ाफ़ी के लीबिया से, और जो है हुसैन क्या नाम था उसका बिन अली जो था तुनिस का जो था बिन अली और उनसे भी, और जो है मिस्र के जो है हुस्नी मुबारक से भी। तो मामला ये है कि जो है तालिबान की हुकूमत मतलब 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई थी, 5 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी, ये 2 महीने भी पूरे से नहीं चली थी, ये मतलब जो है हुकूमत का डाउनफॉल हो गया था वहाँ पर, ठीक है। इराक की जो जंग थी वो जो है आपने खुद देखा कि जो है वो 19 मार्च को शायद जो है 2003 में शुरू हुई थी और जो है 8-9 अप्रैल को जो है सद्दाम का मुजस्मा बगदाद में गिरा दिया गया था, वो खुद तो फरार थे। तो शाम की जो हुकूमत है उसको भी देख लें और लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी देख लें। मामला ये है कि जो सद्दाम, तालिबान, कज़ाफ़ी ये लोग कितने मशहूर थे, यानी कि उम्मत इस्लामी में इन लोगों का जो है मस्बत चेहरा दिखाया जाता था, क्या मतलब ये अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, क्या ये सद्दाम के अरब इत्तेहादियों की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था एक दौर में, बाद में उसी को डिमोनाइज किया गया, बाद में उसी तालिबान को डिमोनाइज किया गया, जबकि जब हम शुरू में कहते थे कि ये अमरीकी और जो है सऊदी एजेंट हैं तो कोई नहीं मानता था, बाद में सबको मालूम हुआ कि जो है वाकयन जो है कराइन यही थे कि वो मिर्ज़ा गालिब के बकौल के हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ वाली बात हो गई थी। तो ये तो अभी भी सूरत हाल यही है कि माइनस बशार अल असद इसका हल नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो है अगर जो है दाइश के खिलाफ जंग जीती जा सकती होती इस तरीके से, तो मामला ये है कि जो है वो बिल्कुल क्लियर अपना मुतालबा कह रहे हैं कि दाइश यानी कि जो है अगर दमिश्क पर जो है शाह उर्दन की तरह आले सऊद की तरह की कोई कठपुतली हुकूमत आ जाएगी तो दाइश की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, तो वो खुद ही हुकूमत से वो काम ले लेंगे जो इसराइल की हिमायत में आले सऊद से लेते रहे हैं, हुस्नी मुबारक से लेते रहे हैं, शाह उर्दन से लेते रहे हैं और दीगर जो जो हुकूमतें हैं उनसे लेते रहे। تو مطلب جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے. پھر یہ کہ جو ہے شام کی عوام کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ جو ہے وہ کس کو ثابت کرتی ہے, یعنی کہ اس کی حمایت کس کو ہے. میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا کہ شام کے الیکشن کو مانیٹر کیا ہے, انٹرنیشنل مشن کا حصہ تھا میں, اور وہاں پر جو ہے میں نے خود جو ہے میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میل جو ہے اینٹی وار لابی تھی امریکہ کی, اس کا جم ڈبلیو ڈین ہے اینٹی وار لابی کا, جو ویٹرن اسٹوڈیو کا ایڈیٹر بھی ہے, اس نے مجھے میسج بھیجا, میں نے اس کو آرٹیکل بھیجا, اس نے کہا تھینکس عرفان یو گاٹ مور کوٹس دین آئی ڈیڈ. میں نے زیادہ لوگوں سے بات کی اس کے مقابلے میں, اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور جو ہے تعریف کی. جوڈی بیلو جو دوسری ایکٹیوسٹ ہے ہیومن رائٹس کی اور جو ہے انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین ایشوز کی, جوڈی بیلو,
انہوں نے کہا تھینکس عرفان گریٹ جاب, آئی ول فارورڈ ٹو مائی لسٹ. بہت شکریہ, ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کاٹی ہے. آخری سوال میں چوہان صاحب سے کرنا چاہوں گا, دو منٹ کا کل وقت بچا ہے میرے پاس. چوہان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بشار اسد کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت شامی عوام کی جو مشکلات ہیں, جو پناہ گزینوں کا ریلا ہے, وہ بشار اسد کی وجہ سے ہے یا دہشت گردوں کے جرائم کی وجہ سے؟
دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ شام کے مسئلے کا حل سیاسی ہے, فوجی حل نہیں ہے. یہ جو امریکہ اور یورپی ممالک ٹوٹ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں حالات خراب کر رہے ہیں, یہ صرف ان کا مقصد, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, آپ بھی بات کر رہے ہو, کو اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ اسرائیل کا جو نسور ہے انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے پناہ گزینوں کا. اب یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ یہ شامی بچے کی, جو سمندر سے معصوم بچے کی لاش ملی ہے, پوری دنیا کو اس نے دکھی کر دیا ہے. اب جو اس کے بڑی تعداد میں شام کے پناہ گزین ہیں, ان کو لاکھوں کی تعداد میں, ان کو ہمارے جو سات ترکی اور باقی ممالک ہیں اور مشرق وسطیٰ کے, مصر نے بھی, مصر کے آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے کہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جزیرہ خریدوں گا اور یہ اس کی ان کو جو اپنا گزینوں کو وہاں رکھوں گا. دیکھیں, اصل مسئلہ اس کا حل یہ ہے کہ شام کے اندر جو قوتیں ہیں, اور یہ کوئی یہ دیکھیں یہ جو چاہتے ہیں کہ وہاں سے حکومت اکھاڑ دی جائے, وہاں سے کر دی جائے, مسلمانوں کو لڑایا جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. شام کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھ جائیں, پرامن طریقے سے مسئلے کا حل نکالیں. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا, یورپ کبھی نہیں چاہے گا. یہ دیکھیں, ابھی جو میرے سامنے ایک رپورٹ اقوام متحدہ کی آئی ہے, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 1,37,00,000 اس وقت بچے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے چار ممالک, شام, عراق, یمن, لیبیا, ان چار ممالک کے بچے ہیں. یونیسیف نے رپورٹ دی ہے, امریکہ نے, اقوام متحدہ نے رپورٹ دی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 1,37,00,000 بچے اسکول نہیں جا پا رہے, 9,000 اسکول وہاں ان کا سسٹم بیکار ہو گیا ہے, اسکول نہیں کھل پا رہے.
بہت شکریہ آپ کا,
اس مسئلے کو لے کے چلنا چاہیے میری یہ رائے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جناب, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ظاہر ہے کہ تمام بحرانوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, جیسا کہ ہمارے پروگرام کا عنوان بھی تھا. اور اگر امریکہ اور اس کے اتحادی خطے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں, یا علاقے کے ممالک اقوام ان ملکوں کو جو سازش ممالک ہیں خطے سے باہر کر دیں, تو بحران خود بخود حل ہو جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.